أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد صدق الله العظيم. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا، آج انشاءاللہ تعالی تراوی میں قرآن حکیم کی 10 سورتیں پڑھی جائیں گی، جن میں سے 7 سورتیں مکی ہیں، سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، اور اس کے بعد 3 سورتیں ان 10 مدنی سورتوں میں سے ہیں کہ جو قرآن مجید میں باعتبار تعداد سور مدنی سورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہے. ان میں سے 3 سورتیں سورہ حدید، سورہ مجادلہ اور سورہ حشر آج پڑھی جائیں گی. تقسیم بھی میں یہ رکھ رہا ہوں کہ پہلے اس نصف گھنٹے میں جو بھی کچھ عرض کیا جا سکتا ہے ان 7 سورتوں کے بارے میں عرض کر دوں گا. ان 7 سورتوں کے بارے میں جو مکی سورتیں ہیں سورہ قاف سے اور سورہ واقعہ تک، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ایک تو یہ قرآن حکیم کا حسین ترین مقام ہے، ادبی اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کن کن اعتبارات سے ایک معجزہ ہے، یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا علمی موضوع ہے. وہ علمی اعتبار سے بھی معجزہ ہے، فکری اعتبار سے بھی معجزہ ہے، پیشین گوئیوں کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ نمایاں اور مؤثر پہلو جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے اہل عرب، ان پر سب سے زیادہ اثر انداز جو ہوا ہے اس کے اعجاز کا پہلو وہ اس کا ادبی، اس کا فصاحت اور بلاغت والا پہلو. اور اس ادبیت اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی معراج ہم کہہ سکتے ہیں، یا قرآن حکیم کا نقطۂ عروج یہ 7 صورتیں. انہی میں ایک صورت وہ بھی ہے سورہ رحمان، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے. سورۃ الرحمن عروس القرآن. تو ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آیتیں چھوٹی ہیں، ردم جو ہے بہت تیز ہے، فلو بہت تیز ہے، اور اس کے اندر صوتی آہنگ بہت ہے. اس کا اپنا ایک میوزک ہے، اس کی اپنی ایک موسیقی اور غنا ہے، وہ ملکوتی غنا ہے، وہ ڈیوائن میوزک ہے، جو اس حصے میں بہت زیادہ نمایاں ہے. باقی جہاں تک مضمون کا تعلق ہے، ان تمام صورتوں میں سب سے زیادہ اہم مضمون جو ہے وہ آخرت کی خبر ہے، اور آخرت کے حالات اور اس کا نقشہ کھینچ دینا. ایک لفظ میں اگر ہم اسے تعبیر کریں تو ان صورتوں کا مرکزی مضمون ہے انذار، خبردار کرنا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، جزا و سزا کے فیصلے صادر ہوں گے، اور پھر جنت یا دوزخ میں تمہیں کسی جگہ پر داخل ہونا پڑے گا. یہ ہے اصل میں وہ مرکزی مضمون کہ جو ان صورتوں میں آ رہا ہے. ویسے تو جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں ایمانیات ثلاثہ، یہ تو ہر جگہ پر آپ کو ملے گی بحث، توحید، آخرت اور رسالت، لیکن یہ کہ اس مقام پر آپ یہ دیکھیں گے کہ زیادہ نمایاں پہلو جو ہے وہ آخرت کا پہلو ہے، انذار آخرہ کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا. ان میں سب سے پہلی سورت یہ سورہ قاف ہے. قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن مجید کی، اس قرآن کی جو بزرگ ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم. اب دیکھیے پہلی ہی آیت اس کے عمود کو معین کر رہی ہے. ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اس بات پر کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا ہے، انذار کرنے والا آیا ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. تو انکار کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی تعجب انگیز بات ہے، بہت عجیب بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید. جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا؟ یہ بہت دور کی بات ہے، یہ انہونی سی بات ہے، یہ بہت دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں. فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منهم. ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا کم کرتی ہے، یعنی جب یہ زمین میں مٹی ہو کر مل جائیں گے تو کیا کمی آئے گی، ان کے اجزاء کہاں ہوں گے، یہ ہمارے خوب علم میں ہے. وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ, اور ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں ہر شے کا حساب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور وہ حفاظت کرنے والی ہے. یہ گویا کہ اس پورے سلسلہ سور کے مضمون کے لیے نہایت جامع عنوان ہے. باعث بعد الموت کے لیے جو دلائل قرآن مجید میں, جو طویل مکی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان میں آ چکے ہیں, ان میں مثلاً یہ بڑی ہی مختصر الفاظ میں اس دلیل کو یہاں دہرایا گیا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں, بابرکت پانی یعنی بارش. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, اسی پانی کے ذریعے سے اس زمین سے کہ جو مردہ نظر آتی تھی, جس میں کہیں کوئی رویدگی کے آثار نہ تھے, اسی میں ہم باغات اگا دیتے ہیں, اسی میں ہم فصلیں اگا دیتے ہیں, وہ فصلیں کے جو پھر کٹ جاتی ہیں. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ, اور اسی میں سے وہ درخت کھجور کے بلند اور بہت بلند و بالا درخت کہ جن کے خوشے جو ہے تہ بر تہ ہیں. رِزْقًا لِّلْعِبَادِ, یہ بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اس طور سے فراہم کرتے ہیں. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا, اور اسی سے ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ, اسی طرح تمہارا بھی نکل آنا ہو جائے گا زمین سے, اسی طرح حکم خداوندی ہوگا, اور اس زمین میں جو تم مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے تو اسی طرح ہم تمہیں نکال لیں گے. پہلی آیت, پہلے رکوع کے آخری آیت بھی بڑی ہی, اگرچہ یہ دلیل قرآن مجید میں بار بار آئی ہے لیکن اسلوب جو ہے یہاں پر بہت زیادہ تیکھا اور دل میں اتر جانے والا ہے. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید, کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد اب عاجز آ گئے, ہماری قوت خلاقی ختم ہو گئی, اب ہمارے اندر کوئی توانائی باقی نہ رہی. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید, ہماری قدرت اور قوت کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی, البتہ ان کے اپنے ذہن اور تصورات جو ہیں وہ بہت محدود ہیں, اس کے بنا پر یہ مایوس ہو گئے. پھر وہ آیہ مبارکہ بھی اسی صورت میں ہے کہ جس میں اللہ تعالی کا انسان سے قرب جو ہے سب سے زیادہ نمایاں طور پر بیان ہوا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کا نفس جو ہے اس کے ساتھ کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے, اندر ہی اندر خیر و شر کی کیا کشمکش چلتی رہتی ہے ہم خوب جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تو اس انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب. تیسرے رکوع کے آخر میں ایک بہت اہم علمی مضمون آیا ہے. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید, اس قرآن مجید میں یاد دہانی ہے, نصیحت ہے کن لوگوں کے لیے, یا تو ان کے دل زندہ ہو, اگر دل زندہ ہے تو قرآن مجید کی دعوت کو فوراً قبول کریں گے. جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ قلب سلیم اگر ہے تو اس کی مثال ایک آئینے کی ہے کہ اس کے سامنے جیسے ہی روشنی آئے گی وہ جگمگا اٹھے گا. اسی طریقے پر دوسری شکل یہ ہے کہ یا تو دل زندہ ہو, اور یا او القسم وهو شہید, یا یہ کہ پھر انسان اگر دل اتنا سلیم نہیں بھی ہے تو ذرا توجہ سے سنے, غور کرے, یعنی عقل کے راستے سے بھی انسان کو ہدایت نصیب ہو سکتی. یہ دو راستے, غور و فکر اور تدبر و تعقل, دلیل سے استدلال سے بات کو سمجھنا, اور ایک براہ راست جسے ہم انٹیوشنلی کہتے ہیں, کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اندر وہ وجدانی قوت اتنی قوی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو فوراً بغیر کسی استدلالی پروسیس کے وہ حقیقت کو فوراً پہچان لیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جیسا کہ میں نے عرض کیا بار بار کہ ہر عموماً مکی صورتوں کے آخر میں حضور سے خصوصی خطاب ہوتا ہے, اے نبی جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کرو. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ, اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج کے غروب ہونے سے قبل بھی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ, اور رات کے ایک حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہا کرو. یہ وہ تسبیح ہے جو نماز کے بعد بھی ہم کرتے ہیں. حضور نے تلقین فرمائی ہے تسبیح ہے فاطمہ, اور آخری الفاظ ہیں سورہ مبارکہ کے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ, تذکیر کرائیے اس قرآن کے ذریعے, نصیحت کیجیے اس قرآن کے ذریعے, جس کسی کے اندر بھی کوئی خوف ہے اللہ کے ان وعدوں کا وہ اس ذکر کو حاصل کر لے گا. اس کے بعد سورہ زاریات آتی ہے, اس کے ابتدا میں کچھ جو آیات آفاقی ہیں ان میں سے ہواؤں کے چلنے کی قسمیں کھائی گئی ہیں. اب دلیل تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے, لیکن یہ قسمیں کس بات پر کھائی گئی ہیں وہ نوٹ کرنے کی بات ہے. وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا, یہ تو چار ہوئی قسمیں. اِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, یقیناً جس چیز کا تمہیں جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے, وعدہ کیا جا رہا ہے, وہ سچی بات ہے اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی. وہی بات ہے اصل میں بنیادی خبر کے جس پر یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ بحث کر رہی ہیں. اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا, اور وہی ان کے پاس فرشتوں کا آنا اس خوشخبری کے ساتھ اس کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, قوم عاد کا, قوم ثمود کا, قوم نوح کا بھی. اس کے بعد وہ آیات آتی ہیں تیسرے رکوع کے شروع میں, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, یہ آسمان ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور ہمیں اس کی قدرت حاصل ہے. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, اور اس زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور کیا ہی اچھے ہیں ہم بچھانے والے. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہر شے کو ہم نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. اگر تمہیں تمام نباتات کے عالم میں, حیوانات کے عالم میں تمہیں جوڑے نظر آ رہے ہیں, اسی طرح بلندی اور پستی ہے, زمین ہے اور آسمان ہے, ان کو بھی جوڑوں کی شکل میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین میں سے رویدگی برآمد ہوتی ہے. اسی طریقے سے حیات دنیاوی کا جوڑا ہے حیات اخروی, یہ بھی حیات اخروی کے لیے ایک دلیل ہے کہ جو قرآن مجید لاتا ہے کہ ہر شے کے جوڑے ہیں. تو یہ زندگی بھی صرف ایک نہیں ہو سکتی, بلکہ اس کا بھی جب تک کہ اس کے ساتھ جوڑا نہیں ملتا ہے حقیقت میں تکمیل نہیں ہوتی, ورنہ یہ تخلیق بے معنی رہتی ہے کہ نہ نیکی کی کسی کو جزا ملے نہ بدی کی کسی کو سزا ملے. تو یہ تو بہت ہی ایک غیر منطقی کا معاملہ نظر آئے گا جب تک کہ وہ جوڑا نہ ہو کہ جس میں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے. اسی سورہ مبارکہ میں وہ بہت اہم آیت ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں, میری پرستش کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, میں ان سے نہ رزق چاہتا ہوں نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں پلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ خود ہے رزاق اور وہ ہے طاقت والا, رزق وہ پہنچاتا ہے, اسے کسی رزق کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ اس کی بندگی کرو, اس کی اطاعت کرو اور سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرو. اس کے بعد سورہ طور آتی ہے, اس کے شروع میں بھی کچھ قسمیں ہیں, والطور وکتاب مسطور فی رق منصور والبیت المعمور والسقف المرفوع, یہ پانچ آیات جو ہے قسموں پر مشتمل ہیں ان کے بھی, بلکہ چھ, والبحر المسجور, لیکن ان کے بھی تشریح میں اس وقت نہیں کر سکتا. اصل چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ قسمیں کس چیز پر کھائی جا رہی ہیں. مقسم علیہ کیا ہے, ان عذاب ربک لواقع, یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والی شے ہے. ما له من دافع, اور جب وہ آ جائے گا تو پھر اسے دفع کرنے والا, اسے ہٹانے والا, اسے کہیں اس کا رخ پھیر دینے والا کوئی نہ ہوگا. اس میں وہ مضمون پھر آیا ہے جو اس سے پہلے بھی بعض مقامات پر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل جنت میں سے جن کی اولادیں اور جن کے آباء و اجداد رتبے میں ان سے کم ہوں گے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی جنتی ہوں گے, ان کے رتبوں کے اندر اضافہ کر کے انہیں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے. فرمایا, والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان پر اٹھی تو ان کی اولاد کو ہم ان کے ساتھ شامل کر دیں گے, چاہے وہ رتبے میں ان کے برابر نہ ہو, لیکن یہ کہ پھر ان کو یکجا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر یہ فضل دیا جائے گا. دوسرے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے, فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون, پس اے نبی آپ یاد دہانی کراتے رہیے, آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. جو باتیں لوگ کہہ رہے تھے ان کی نفی ہو رہی ہے. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون, کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک شاعر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم منتظر ہیں گردش زمانہ کے, زمانے کی ایک کروٹ خود بخود کھول کر بتا دے گی کہ ان کی حقیقت کچھ نہیں تھی. قل تربصوا, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کر لو انتظار, فإنی معکم من المتربصین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون, کیا کیا واقعتاً ان کی عقلیں انہیں یہی رائے دے رہی ہیں یا یہ سرکشی کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ حقیقت میں تو ان کے اذہان جو ہیں وہ اتنے پاگل نہیں ہیں، اتنے کودن نہیں تھے کہ وہ حقیقتاً یہ سمجھتے ہوں، بلکہ یہ کہ وہ ان کی سرکشی جو ہے مزاج کی اور تکبر وہ ان سے ایسی باتیں کہلوا رہا ہے. ہم یقولون تقولا، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن خود حضور نے ہی گھڑ لیا ہے، خود ہی کہہ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تو اگر وہ سچے ہیں تو ایسا ہی کوئی کلام وہ بھی لے آئے. اگر یہ محمد کی اپنی تصنیف ہے تو پھر انہیں کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ اس کے مقابلے کی تصنیف لے آئے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جیسے ایک آیت اس سے پہلے آئی تھی، منطقی اور فلسفیانہ اعتبار سے وہ بہت اہم ہے. افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں شک کیا جا سکتا ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ ایسے ہی یہ آیت بہت اہم ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی کے بنائے پیدا کیے پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ دو ہی شکلیں، یا تو یہ کہ یا تو ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہو، ظاہر بات ہے کہ یہ محال عقلی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ میں اپنا پیدا کرنے والا نہیں ہوں، تو لازماً پھر کوئی اور ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. یہ آیا مبارکہ بھی قرآن مجید اگرچہ اکثر وہ بیشتر منطق کو زیادہ استعمال نہیں کرتا اپنے استدلال میں، قرآن کا استدلال فطری استدلال ہے، لیکن یہ کہ کہیں کہیں وہ آیات بھی آ گئی ہیں کہ جن سے اہل منطق استفادہ کر سکتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی وہی انداز ہے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے انتظار میں، اس لیے کہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی طرف سے ہماری توجہ ہٹی ہوئی ہو، ہم آپ کی طرف سے غافل ہوں، ہم جانتے نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور اہل ایمان جو ہے وہ کن حالات سے دوچار ہیں. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ جبکہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات میں بھی اللہ کی تسبیح کرو اور جبکہ ستارے جو ہیں وہ پیٹھ دکھا رہے ہوں، یعنی جبکہ رات جا رہی ہو، ستاروں کا کارواں روانہ ہونے والا ہو، اس وقت بھی اللہ کی یاد کرو. اس کے بعد سورۃ النجم آتی ہے، اس کے آغاز میں آیات جو ہے یہ بہت اہم ہے، مشکلات القرآن میں سے ہیں، ان پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور ان میں حضور کا جو واقعہ معراج ہے اس کا جو آسمانی حصہ ہے اس کی کسی قدر تفصیل بیان ہوئی، اور دوسرے یہ کہ حضور نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اصل ملکی شکل میں، فرشتے کی شکل میں، انسانی صورت میں تو حضرت جبرائیل بارہا آئے ہیں، اور عام طور پر حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت خوبصورت حسین صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن اصل فرشتے کی شکل میں، ملکی صورت میں حضور نے دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ افق پر اور ایک مرتبہ اسی شب معراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس. تو اس کا ذکر ہے ان آیات میں، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جبکہ وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گمراہ ہوئے ہیں اور نہ غلط راستے پر چلے ہیں. وما ينطق عن الہوا، اور وہ کوئی اپنی ہوائے نفس کی بنا پر کچھ نہیں کہہ رہے، ان ہوا الا وحی یوحا، بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. علمہ شدید القوا، انہیں تعلیم دی ہے بڑی طاقت والے نے، اور اس سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو حضور کے لیے بمنزلہ معلم ہے. ذو مرۃ فاستوا، وہ افق کے اوپر جب تھے، وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب آئے اور لٹک گئے. فقال قاب قوسین او ادنا، تو وہ دو کمانوں کے فاصلے پر رہ گئے یا اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کو جو وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ کے آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. افتمارونہ علی ما یری، تو کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس چیز پر کہ جو انہوں نے دیکھی ہے؟ تمہارے لیے تو یہ غیب کی خبر ہے، لیکن محمد نے تو اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم ان سے کیسے جھگڑ رہے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور جبرائیل کو انہوں نے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا ہے. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سدرت المنتہا کے قریب. عِنْدَهَا جنت الماوا، جس کے قریب ہی وہ جنت ماوا ہے. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، جب اس سدرت المنتہا کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا، تجلیات ربانی کا جو نزول اس پر ہو رہا تھا. اب یہاں دیکھیے بعض مضامین ایسے ہیں تو ان کو کتنے ہی سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے وہ ہمارے عقل کی گرفت میں نہیں آئیں گے. وہ اس عالم کی خبر اور وہ ساتویں آسمان کے بھی اوپر سدرۃ المنتہا پر کیا کیفیات ہیں, تجلیات ربانیہ کی کیا کیفیت ہے, وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. اس لیے یہاں انداز کیا اختیار کیا, اس یغشا سدرۃ ما یغشا, جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا, کیا تمہیں بتایا جائے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھا. اذ یغشا سدرۃ ما یغشا ما زاغ البصر وما طغى, ان کی نگاہ نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. بہت عجیب مقام ہے یہ, لیکن یہ کہ بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں. علامہ اقبال کی ایک نظم جو میرے نزدیک ان کی اردو نظموں میں ٹاپ کی نظم ہے, اس کا جو ایک شعر ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا, گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ حضور کی نگاہ میں ادب بھی ہے, حد سے آگے نہیں بڑھ رہی ہے, لیکن اتنا تحمل بھی ہے کہ نگاہ چکا چون نہیں ہوئی ہے, بلکہ تجلیات ربانیہ کا جو نزول ہو رہا تھا سدرۃ المنتہا پر اسے نظر جما کر ٹکا کر دیکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبرى, اس مقام پر حضور نے اللہ تعالی کی عظیم آیات کا مشاہدہ کیا ہے. وقت بہت کم ہے, اب آئیے سورہ قبر پر. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اس میں وہ اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے شق قمر کا, جسے عام طور پر حضور کے معجزات میں شمار کر لیا جاتا ہے. میرے نزدیک اس کو معجزات میں شمار نہیں کرنا چاہیے, وہ خرق عادت ایک واقعہ ہے کہ جو ہوا. معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو تحدی کے ساتھ, چیلنج کے ساتھ پیش کیا جائے. حضور کا معجزہ صرف ایک ہے اور وہ قرآن مجید. باقی یہ کہ ایسے واقعات بے شمار ہوئے ہیں, یہ جس کو ہم خرق عادت کہتے ہیں کہ عام فطری یا طبعی قانون کا ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت کا ظہور ہو جانا, تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو خرق عادت کہا جائے گا. خرق عادت کے واقعات بے شمار ہیں, لیکن معجزہ جو ہے حضور کا وہ صرف ایک ہے, وہ قرآن مجید ہے. بہرحال ایک موقع پر یہ واقعہ ہوا ہے, تفاصیل تو اس کی بڑی مختلف ہیں, لیکن یہ کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے اور اس کے بعد وہ مل گیا ہے, دونوں ٹکڑے پھر جمع ہو گئے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر, ان کے قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے, اور یہ جب بھی کوئی نشانی دیکھیں گے اعراض کریں گے, ماننا انہیں ہے نہیں, اور یہی کہیں گے کہ کوئی جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی نظر بندی کر دی گئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, اسی میں کئی وہ انباء رسل کا سلسلہ جو ہے وہ آئے گا, حضرت صالح کا, حضرت ہود کا, حضرت نوح کا. لیکن خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ چار مرتبہ ہر رسول کے ذکر کے آخر میں آیت آتی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی نصیحت اخذ کرنا چاہے, کوئی حقیقت کا طالب ہو, ہدایت کا جویا ہو, تو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. تو ہے کوئی کہ جو نصیحت اخذ کرنے کا خواہش مند ہے؟ یہ قرآن مجید کا ایک طرح کا چیلنج ہے, کہ اتمام حجت کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ قرآن مجید اپنے علمی پہلوؤں کے اعتبار سے بہت غامض بھی ہے, بہت گہرائیاں لیے ہوئے بھی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک سمندر ہے ایسا کہ جس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن یہ کہ جو اس کی اصل ہدایت و رہنمائی ہے وہ گویا کہ اس کی سطح پر موجود ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں, سمندر میں اگر تیل ٹینکر جو ہے کوئی, اس کا تیل اگر بکھر جائے تو تیل سطح پر رہے گا, سمندر کی جو گہرائی ہے وہ ہے لیکن تیل اوپر ہے. اسی طریقے سے اس قرآن مجید کا جو اصل جوہر ہے ہدایت اور رہنمائی, یہ اس کی سطح پر ہے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے, اس کے اعتبار سے قرآن آسان ہے. البتہ اس کی علمی اور فکری اور عقلی گہرائیاں جو ہیں وہ تو اتھا ہے کہ ان تک کسی انسان کو اس کی تہ تک پہنچ جانا جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں. تو یہ ذکر ہے, یہ تذکر ہے, وہ تدبر ہے. تدبر کے اعتبار سے قرآن مشکل ترین کتاب ہے, تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت, آیت نمبر 45 ہے, وہ نوٹ کیجئے گا. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, یہ آیت ایک طرح کی پیشن گوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ یہ جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں جتنے گروہ ہیں یہ سب پیٹھ دکھا دیں گے اور ان سب کو شکست ہو جائے گی. چنانچہ واقعہ یہ آتا ہے کہ جو بدر کی جنگ ہوئی ہے اس سے ایک شب پہلے حضور جو طویل ترین سجدہ آپ نے کیا ہے اس جھونپڑی میں گھاس پھوس کی جو بلا دی گئی تھی اور دونوں فوجوں کے مابین جگہ میں, اس کے بعد جب سر اٹھایا ہے تو یہی آیت آپ کی زبان پر تھی, سیہزم الجمع ویولون الدبر. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اپنے اس وعدے کی توثیق اس موقع پر ہوئی. اس کے بعد سورہ رحمان آتی ہے. سورہ رحمان جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس پہلو سے یعنی عبارت کے حسن کے پہلو سے یہ غالباً قرآن مجید کا اگر کہا جائے کہ نقطۂ عروج ہے تو غلط نہ ہوگا, اسی لیے حضور نے اسے عروج القرآن قرار دیا ہے. اس میں کوئی مضامین علیحدہ نکال کر لے آنا سورہ یاسین اور سورہ سجدہ کی طرح ممکن نہیں ہے, البتہ ابتدائی چار آیات اس کی وہ بہت اہم ہیں. الرحمن علم القرآن, ویسے الرحمن پر ایک آیت مکمل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں نہایت ہی پیارا نام ہے رحمان, اس لیے کہ اس کا مادہ رحمت ہے اور رحمت کی وہ شان کے جیسے چھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو, اس میں ہیجانی کیفیت ہو رحمت کے اندر, وہ ہے کہ جو لفظ رحمان میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی وہ کیفیت وہ شان علم القرآن, اس کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ کی رحمانیت کا مظہر عتم ہے یہ کہ اس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی. یہ بلند ترین شے ہے جو انسان کو عطا ہوئی. خلق الانسان, اس نے انسان کو پیدا کیا. اب دیکھیے مخلوقات بھی اللہ کی بے شمار ہیں, لیکن مخلوقات میں جو گلے سرسبد ہے, جو چوٹی پر ہے, وہ ہے انسان. اور انسان کو جو صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت ہے بیان, علمہ البیان. ان چاروں آیتوں میں چار چیزیں ہیں کہ جو چاروں چوٹی کی ہیں اپنی جگہ پر. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان, الرحمن, علم القرآن, جو کچھ علم اس نے دیا ہے اپنی مخلوقات کو اس میں چوٹی کا علم ہے قرآن. پھر یہ کہ جو مخلوقات ہیں ان میں چوٹی کی مخلوق ہے انسان. انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی گئی ہیں اس میں چوٹی کی صلاحیت ہے بیان. ہمارے ہاں فزیولوجی میں جب ہم دماغ کے مختلف حصوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کارٹیکس کے جو سب سے اوپر کا حصہ ہے, سب سے ڈیولپڈ, اس میں سب سے بڑا ایریا جو ہے وہ سپیچ سینٹر کہلاتا ہے, کلام اور بیان کا جو علاقہ ہے. تو یہ سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے انسان کے اندر. یہ چار آیات ہیں کہ ان کو اگر جمع کیا جائے تو ایک نتیجہ ان سے نکلتا ہے کہ انسان کی قوت بیانیہ کا بہترین مصرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو بیان کرے. اور یہ وہ بات ہے جو حضور نے حدیث میں فرما دی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. اس کے بعد سورہ واقعہ آتی ہے. اس میں پھر دیکھیے وہی بات, قیامت کا وہی ذکر. اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ, جب وہ واقعہ جو ہے وقوع پذیر ہو جائے گا تو پھر اس کے بارے میں کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا. آئے تو یہ جھٹلا رہے ہیں, کیسے ہوگا, کس طرح ہو جائے گا, کیسے ممکن ہے, کب ہوگا, یہ جو سارا ان کا ہے یہ دم خم اور یہ سارا انداز جو ہے, اس وقت جو ہے یہ سب کے سب گنگ ہو کر رہ جائیں گے, زبانیں بند ہو جائیں گی. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ حافظۃ الرافعہ, اور وہ قیامت کی گھڑی ایسی ہے کہ کچھ کو نیچے گرائے گی کچھ کو اونچا کرے گی. ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر گئے لیکن اللہ سے غافل رہے, یوم آخر سے غافل رہے, وہ پستیوں میں جانے والے ہیں. اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو درویشی کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی بسر کر دی ہے, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے رشتہ کرنا پسند نہ کرے, کہیں کسی کی سفارش کرنا چاہے تو کوئی ان کی بات سن کر نہ دے, کسی محفل میں بار نہ پا سکے, لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام ہے کہ اگر کسی معاملے میں بھولے سے قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھے گا. تو وہ درویش جو ہیں وہ کس مقام پر ہوں گے؟ تو اس قیامت کا ایک جو ہے پہلو یہ بیان کیا کہ خافضۃ الرافعہ, یہ گرانے والی اور پست کرنے والی بھی ہے اور اٹھانے والی. سورہ واقعہ میں قیامت میں جو تین گروہوں میں انسان منقسم ہو جائیں گے ان کا ذکر ہے. ویسے تو اس کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے. سورہ رحمان میں جنت, اہل جنت کے ذکر میں دو گروہوں کا ذکر ہے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان, پہلے دو جنتیں پھر بعد میں دو جنتیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ دو گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے. جو جہنمی ہیں وہ تو جہنمی ہیں، باقی یہ کہ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ بھی دو جماعتوں میں منقسم ہوں گے. سورہ واقعہ میں ان کو تفصیل سے بیان کر دیا. ایک تو ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، جنہوں نے سبقت کی ہے، دین کے معاملے میں بھی سبقت کی ہے، دین کی خدمت کے معاملے میں بھی آگے نکل گئے ہیں، پہل بھی کی ہے انہوں نے دین کو قبول کرنے میں. یہ ہے سابقون السابقون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. یہ پہلوں میں زیادہ ہے، بعد والوں میں کم اس رتبے کو پہنچنے والے ہیں. اور دوسرا گروہ ہے وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود و طلح منضود، اور ان کے بارے میں آخر میں فرمایا ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین. یہ ہے اصحاب الیمین، داہنے والے. یہ پہلوں میں بھی کثیر ہے اور بعد والوں میں بھی کثیر ہے. تو ایک رتبہ ہے بہت ہی مقربین بارگاہ کا، ان کا ذکر پہلے ہے، اور پھر جو ہے عام جنتی اصحاب الیمین ان کا ذکر ہے، اور پھر تیسرا گروہ وہ جہنمی ہے وہ اصحاب الشمال. ما اصحاب الشمال، اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قرآن مجید کا ذکر آتا ہے بڑی عصمت کے ساتھ. فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی کہ جہاں ستارے گرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم جانتے تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. یعنی تمہارا علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا کہ تم سمجھ سکو کہ مواقع النجوم کیا ہے، لیکن اگر سمجھ سکتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے. اور قسم کھائی کس بات پر ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. یہ قرآن کریم ہے ایک ایسی کتاب میں کہ جو چھپی ہوئی ہے. مکنون کہتے ہیں کسی ایسی شے کو کہ جس کو کسی غلاف کے اندر، کسی ڈبیا کے اندر سنبھال کر رکھا گیا ہو. یہ کس معنی میں کتاب مکنون ہے؟ ویسے تو کتاب جو ہے کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کے مطالب اور مفہوم جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے صاف نہیں ہے کہ لوگ جو ہے جس طریقے سے ناپاک ذہنوں کے ساتھ بھی اگر رجوع کریں گے تو وہ اس کو پا لیں گے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے انسان کے فکر و نظر کے اندر کچھ طہارت آ گئی ہو، اس کی نیت درست ہو چکی ہو، اس میں طلب ہدایت پیدا ہو چکی ہو، تب اس کے جو مطالب ہیں اس پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے فرمایا لا یمسہو الا المطہرون. اس آیت کے ایک معنی تو یہ لیے گئے ہیں، اور وہ ہمارے ہاں ایک حکم کے درجے میں ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے ناپاکی کی حالت میں. انسان وضو کرے تب اس کو چھوئے، اور کوئی ناپاکی کی حالت ہو تو اس کو نہ چھوئے. یہ تو ایک اس کا فقہی حکم ہے جو نکالا گیا، لیکن اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو لوگ پاک نہیں ہو چکے ہوتے، جن کے اندر پاکی نہیں ہوتی، جن کا تزکیہ نفس نہیں ہو چکا ہوتا، وہ اس کتاب کے اصل مطالب کو مس بھی نہیں کر سکتے. ان کی رسائی نہیں ہو سکتی اس کتاب کے اصل مطالب پر، چاہے انہوں نے پی ایچ ڈیز کر لی ہو اس پر، کتنی ہی کتابیں لکھ دی ہو اس پر، کتنے ہی مقالے لکھ دیے ہو اس پر. ہو سکتا ہے کوئی شخص پوری تفسیر لکھ بیٹھا ہو، لیکن اندر اگر تزکیہ نہیں ہوا ہے، قلب میں اگر طہارت نہیں ہے، تو اس کتاب کے اصل مطالب تک اس کی رسائی نہیں ہوگی. وہ چھلکوں ہی کے اندر کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ پھنسا رہے گا، اور اس کی جو اصل، اس کا جو مخ ہے، اس کا جو اصل گودا ہے، اس تک اس کی رسائی نہیں ہو سکے گی. جس معنی میں یہ کتاب مکنون ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ نزول ہے اس کا اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کے مالک ہے. اف بہذا الحدیث انتم مدھلون، تو غور کرو کیا اس کتاب، اس اللہ کی اس کتاب کے بارے میں تم سست پڑ گئے ہو، ڈھیلے پڑ گئے ہو، نہ اس پر غور کرتے ہو، نہ اسے پڑھتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرایا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، حالانکہ یہی تو سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو عطا فرمائی. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم. اب انشاءاللہ بقیہ چھ رکعتوں میں ہم تین سورتیں سنیں گے، سورہ حدید، سورہ مجادلہ اور سورہ حق. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، 27 پارے کے آخر سے لے کر 28 پارے کے آخر تک یہ مدنی سورتوں کا ایک گلدستہ ہے قرآن حکیم میں، جو سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ ہے مدنی سورتوں کا. اس لیے کہ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ چار سورتیں آئی تھی مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. حجم تو ان کا بہت ہے، 6.25 پارے، لیکن تعداد میں وہ چار ہی. پھر دو سورتیں آئیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، پھر ایک سورت سورہ نور، پھر ایک سورت سورہ احزاب، پھر تین سورتیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح اور سورہ حجرات. اب یہ 10 سورتیں، ان 10 کی 10 سورتوں کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ نازل ہوئی ہیں مدنی دور کے نصف آخر میں، اور ان میں امت مسلمہ سے خطاب ہے بحیثیت امت مسلمہ. اور جو اہم موضوعات ہیں کہ جو مسلمانوں سے متعلق ہیں، اور جو دوسری مدنی یا مکی صورتوں میں جو بڑی صورتیں ہیں ان میں تفصیل زیر بحث آئے ہیں، ان 10 صورتوں میں ان کے خلاصے جو ہیں وہ دے دیے گئے ہیں. یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ خاص طور پر مسلمانوں کی توجہ کا اصل مرکز بن جانی چاہیے یہی صورتیں. اس لیے کہ مکی صورتیں جو طویل ہیں ان میں بہت سی بحثیں ہیں جو مشرکین سے، منکرین سے، کفار سے، جو رد و قضا، ان کی بحث و تمہید وہ چلتی ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے کہ مشرکین سے، کفار سے کوئی خطاب ہی نہیں، خطاب کل کا کل جو ہے مسلمانوں سے ہے بحیثیت امت مسلمہ. زیادہ سے زیادہ اگر آیا ہے ذکر تو اہل کتاب کا آیا ہے، وہ بھی ان سے خطاب کے طور پر نہیں، بلکہ ان کا ذکر ہے بطور نشان عبرت کہ مسلمانوں تم سے پہلے کی امت مسلمہ یہ ہے، انہوں نے یہ غلطیاں کی، یا یہ ان کے وہ سرکشی اور ان کے کفر اور کا معاملہ تھا کہ جس کے نتیجے میں، جس کی پاداش میں انہیں اس مقام سے معزول کیا گیا، تمہیں اس مقام پر پائے کیا گیا. تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی راہوں پر کرو، اس پہلو سے ایک پیش کی تنبیہ کے طور پر ان کا ذکر ہے، ورنہ خطاب جو ہے ان صورتوں میں اہل کتاب سے بھی نہیں. ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ یا یسبح للہ کے الفاظ سے، اور ان 5 صورتوں کی ایک خصوصی شان ہے. ان کے لیے ایک نام المسبحات ہے، وہ صورتیں کہ جن کا آغاز تسبیح خداوندی کے ذکر سے ہوتا ہے. پہلی صورت سورہ حدید ان میں سب سے بڑی بھی ہے، سب سے جامع بھی ہے. میں نے اس کو ام المسبحات قرار دیا ہے کہ ان تمام مسبحات صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ جامعیت کے ساتھ تو آ گئے سورہ حدید میں، اور پھر ان میں سے ایک مضمون کو لے کر بقیہ صورتوں میں ان کی کسی قدر شرح اور تفصیل ہوئی. سورہ حدید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ ایک خصوصی قلبی اور ذہنی لگاؤ ہے، اور میں مکی صورتوں میں اس کے ہم پلہ صورت سمجھتا ہوں سورہ شورا کو. بدقسمتی سے اس مرتبہ ہمارا جو بیان کا سلسلہ رہا اس میں سورہ شورا کا ہم سرے سے کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکے. سورہ حدید کا میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آج وقت ہم اس پر لگا لیں. اس سورہ مبارکہ کو چند حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی 6 آیات جو ہیں وہ میری اپنی اسیسمنٹ میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں قرآن مجید کا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے جامعیت کے ساتھ اور سب سے زیادہ علمی اور فکری بلندی پر ذات و صفات باری تعالیٰ کا ذکر، توحید اور صفات باری تعالیٰ، وہ ان 6 آیات میں سورہ حدید. اور ان میں بھی جو چوٹی کی آیت ہے وہ ہے کہ جو ہمارے صوفیہ اور ہمارے فلسفیوں کے نزدیک اس کی کہ خصوصی اہمیت ہے، جس کے بارے میں امام رازی جو ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے لرز رہے ہو، کانپ رہے ہو، کہ وہ لکھتے یہ ہیں، اعلم ان هذا المقام مقام غامض عميق محيب، ہوشدار کے رہبر دمے تیز قدم را، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ مقام بہت غامض ہے، بہت عمیق ہے، بہت ہیبت والا ہے. اور وہ ہے یہ آیت، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، وہی ہے سب سے پہلا اور وہی ہے سب سے پچھلا، اور وہی ہے سب سے ظاہر اور وہی ہے سب سے باطن، اور وہ ہر شے کا جاننے والا. اس کے بعد کی چھ آیات میں تقاضے بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تو یہ ہے، اس کی یہ ذات و صفات ہے، کوئی مانے تب بھی ہے، کوئی نہ مانے تب بھی ہے، کسی کے نہ ماننے سے اس کا کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا. انسان کی کامیابی جو ہے اس کی دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ مانے جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے اسے ہماری راہ میں لگا دے. یہ دو کام اگر کوئی شخص کر دے گا تو کامیاب ہوگا، اور اگر اس دونوں میں سے کسی میں بھی وہ پہلو تے ہی کرے گا تو ناکام قرار پائے گا. چنانچہ آیت نمبر 7 جو ہے اسے اچھی طریقے سے پڑھ لیجئے، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کر دو اور لگا دو اور کھپا دو اس میں سے کہ جس میں ہم نے تمہیں اختیار عطا کیا ہے، خلافت عطا کی ہے. جو بھی کچھ تمہارا جان اور مال، جو بھی ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارا ذاتی نہیں ہے، عطا کردہ ہے ہمارا، ہم نے تمہیں اس میں اختیار عطا کیا ہے. اب اپنے اس اختیار سے اگر اپنی ان توانائیوں اور قوتوں کو اور اپنے مال و اسباب کو ہماری راہ میں صرف کر دو گے تو کامیاب ہو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا، جو یہ دونوں تقاضے پورے کر دیں، جو ایمان لے آئے تم میں سے اور جو خرچ کر دیں اور کھپا دیں اور لگا دیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے ہے بہت بڑا بدلہ. اس کے بعد ذرا جھنجھوڑنے کے انداز میں فرمایا ہے، وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھو، وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تم سے عہد لے چکا ہے، قول و قرار ہو چکا ہے، اگر تم مومن ہو تو وہ تو طے ہو چکا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب یہ ہچکچاہٹ جو ہے در حقیقت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان کی کمی محسوس ہو تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ ایمان کا منبع اور سرچشمہ کہاں ہے، کہاں سے وہ ایمان کی دولت ملے گی، وہ یہ قرآن ہے. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، وہی ہے کہ جو اپنے بندے پر نازل فرما رہا ہے یہ آیات بینات تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ اللہ جو ہے وہ تو اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے اور رحیم. پھر جو دوسری بات تھی اس پر ذرا جھنجھوڑا، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے، وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یا پوری دنیا میں ہے وہ کل کی کل اللہ ہی کی میراث ہے، تم سب مر کھپ جاؤ گے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ جانے والی شے نہیں ہے. تو فرمایا اب دو درجے البتہ ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جب اسلام حالت غربت میں ہوتا ہے، جب وہ دبا ہوا ہے، کمزور ہے، اس فتح سے پہلے پہلے جو لوگ خرچ کریں، اللہ کی راہ میں جنگ کریں، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان لوگوں کی نسبت. اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو بعد میں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے پھر تو سب اس کے ساتھی بن جائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے، وکل وعد اللہ الحسنى، اللہ کے دین کے لیے جب بھی کوئی محنت کی جائے گی اللہ اس کا اجر و ثواب دے گا، لیکن درجے میں وہ لوگ بہت بلند ہیں جو فتح سے پہلے اسلام کی مغلوبیت کے دور میں اسلام کا ساتھ دیتے ہیں. اس کے بعد ایک آیت، اب اگر سے ممکن تو نہیں ہے کہ میں سارے جو اہم مقامات ہیں ان کی طرف توجہ دلا سکوں، خرچ کرنے سے بچنا، یہ وہ چیز ہے، انفاق نہ کرو گے تو نفاق آ جائے گا. یہ انفاق اور نفاق میں صرف ایک الف کا فرق ہے، کہ یہ اگر انسان بچ بچ کر چلتا ہے، وہ جو ہم نے پہلے آیت پڑھی سورہ حج میں، ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، کنارے کنارے رہ کر چلتا ہے، مجدھار میں کودنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ نفاق. اس نفاق کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت میرے نزدیک پورے قرآن مجید میں نفاق کی حقیقت کے موضوع پر یہ عظیم ترین آیت ہے. فرمایا گیا کہ جب قیامت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا جسے ہم پل صراط سے تعبیر کرتے ہیں عام طور پر، کہ اہل ایمان اور منافق علیحدہ کر دیے جائیں گے، مسلمانوں میں چھانٹی ہو جائے گی سچے مومن کون ہیں منافق کون ہیں. پھر وہ منافق پکار کر کہیں گے اہل ایمان سے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تو اس وقت جواب دیں گے وہ اہل ایمان، بلا کیوں نہیں، تم تھے تو ہمارے ہی ساتھ، دنیا میں تم بھی مسلمان شمار ہوتے تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کیا. اور فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے حد اعتدال سے زیادہ جب محبت ہو جائے گی تو یہی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈال دینا. ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، جب اس فتنے میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے پھر وہ گو مگو کی حالت سے دوچار ہو جاتا ہے، آگے بڑھوں نہ بڑھوں وہ مال اور اولاد کی محبت آگے بڑھنے نہیں دیتی. وتربصتم ورتبتم، اور اس کی سزا کے طور پر اگر ایمان کی کوئی پونجی ہوتی بھی ہے تو یہ برف کے مانند پگھلنی شروع ہوتی ہے، شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے شروع ہو جاتے ہیں. وغرتکم الامانی، اور اس کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو لوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر سلاتا ہے، وہ امانی، تلک امانیہم سیغفر لنا، اللہ ہمیں بخشی دے گا، بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے. پھر اس کے سہارے انسان جیتا ہے، حتی جا امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ پہنچا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کی غفاری اور رحیمی کے حوالے سے اس دھوکے باز نے. یہ ہے نفاق کی حقیقت پر میرے نزدیک قرآن مجید کی عظیم ترین آیت، کہ چار سٹیجز بیان کر دی گئی ہیں نفاق درجہ بدرجہ کس طرح دلوں میں جڑ پکڑتا ہے. اسی طرح کی ایک آیت بہت عظیم آیات میں سے قرآن مجید کے حیات دنیاوی کی حقیقت کھول کر دکھائی گئی ہے، یہ تیسرے رکوع کی پہلی آیت. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے. اس کا ایک دور تو وہ ہے بچپن کا جو کھیل کود میں بسر ہوتا، پھر ایک دور آتا ہے وہ خالی کھیل نہیں رہ جاتا، اس میں تعیش اور اس میں تلذذ کا جذبہ آ جاتا ہے، سینسول گریٹیفیکیشن کی وہ ایج جو ہے. اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھتا ہے انسان تو زینت، زیبائش، آرائش، لباس، وضع، خطا، فیشن کے مطابق عین پوری طرح نکسک سے انسان جو ہے وہ صحیح سطح ہو. اور اس کے بعد ایک سٹیج آتی ہے جس میں کہ تفاخر بہت ہوتا ہے، مال پر ہو، اپنی صحت پر ہو، جسم پر ہو، انسان اپنی حیثیت پر، وجاہت پر وہ فخر کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ذرا ڈھل گیا تو اب تکاثر ان فلم والے والا اولاد، جتنے کثرت کے ساتھ مال انسان جمع کر لے. وہ پہلی سٹیج جو ہوتی ہے تفاخر کی، اس کے لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس سٹیج میں انسان جب ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، سارا مال چلا جائے، لیکن مونچھ نیچی نہ ہو میری. لیکن جب اگلی سٹیج میں انسان آتا ہے تو مونچھ کا نیچا ہونا نہیں، مونچھ سرے سے مڑ جائے لیکن پیسہ رہنا چاہیے، پیسہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. یہ نفسیاتی تغیر و تبدل ہے جو ان سٹیجز سے گزرتے ہوئے انسان کے اندر آتا ہے، اور یہ سٹیجز ہیں جو نظر آتی ہیں. فرمایا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کھیتی ہے، کم اصل غیث ناجب الکفار نبات ہو، یہ تو ایک ہیومن لائف کا سائیکل ہے، یہ کوئی 70-80 برس میں جا کے کمپلیٹ ہوتا ہے. ایک سائیکل چند مہینوں میں تم دیکھتے ہو نباتاتی حیات کا، کہ زمین جو ہے پڑی تھی مردہ، اس میں بارش ہوئی، پھر اس میں سے وہ کھیتی اگتی، وہ اپنی جوانی کو پہنچی، ہریاول ہے، پھر اس کے اندر زردی آتی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو کر مٹی میں مل جاتی. اسی طریقے سے یہ حیات دنیاوی ہے، البتہ آخرت و فی الآخرت، آخرت میں عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان، یا تو پھر عذاب شدید ہے اور یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا ہے. تو اب دیکھ لو کہ تم کدھر جا رہے ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ہوش میں آؤ اور دوڑو اور لپو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. اس سورہ مبارکہ کی میرے نزدیک جو عظیم ترین آیت ہے وہ سن لیجئے، ہم نے اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا، کتابیں کیوں نازل کی، شریعتیں کیوں بھیجی، اس مقصد کو معین کرنے میں یہ آیت بہت اہم ہے. جس شخص نے اس آیت کو نہیں سمجھا وہ واقعہ یہ ہے کہ دین کے اصل فلسفے اور حکمت کو کبھی نہیں سمجھ پائے گا. لقد ارسلنا رسلنا بینات بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری، میزان بھی اتاری. میزان در حقیقت وہ نظام ہے شریعت کا کہ جس میں ہر ایک کے حقوق معین کر دیے گئے، اسی میں تل کر ملے جس کو ملنا ہے، کوئی اپنے حق سے زائد نہ لے، وہ میزان ہے. یہ میزان ہم نے کس لیے اتاری ہے؟
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اگر لوگ عدل پر قائم نہیں ہوتے، اگر اس ترازو سے تل کر نہیں مل رہا ہے تو ترازو کا فائدہ کیا ہے؟ وہ ترازو تو پھر ایک دیکھنے کی شے ہے، وہ کوئی اینٹیک کی قسم کی شے ہو سکتی ہے کہ جس کا کہ امریکہ وغیرہ میں تو قیمت بہت اٹھ جائے گی، ہمارے ہاں تو اس کا کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. ترازو کا فائدہ تو تب ہے کہ ترازو نتم ہو، میزان قائم ہو. مطلب یہ کہ اگر شریعت اور دین کو آپ نافذ نہیں کرتے تو شریعت کا ماننا بیکار ہے، اس کو تسلیم کرنا کہ یہ ہمارا دین ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ اس دین کو قائم نہ کرو. بالکل وہی بات جو ہم سورہ مائدہ میں سنا ہے کہ یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہیں کرتے. اسی طرح یہ میزان شریعت جو ہے اس کا فائدہ کیا ہے اگر اس کو نصب نہ کیا جائے؟ اور اس کو نصب نہیں ہونے دیں گے وہ لوگ جو اپنے حق سے زائد لے رہے ہیں، جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، جو بھی معاشرے کے اندر اپنے جائز حق سے زائد وصول کر رہے ہیں، وہ کبھی اس میزان کو نصب نہیں ہونے دیں گے. لہذا ان کے سر کچلنے کے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے، اور ہمارے جو وفادار لوگ ہیں ان کا امتحان اسی میں ہے کہ وہ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لیں اور ان کے سر کچلیں. اور اگر وہ یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ وفادار نہیں. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ اور فائدے بھی ہیں، اس سے پھکنی چمٹا بھی بن جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اترا ہے تلوار کے لیے اور یہ اترا ہے اسلحہ کے لیے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، اس کے دین کے میزان کو نصب کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں دین کے حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اہم ترین موضوع. جنہوں نے اس کو نہیں سمجھا ان کے نزدیک دین مذہب بن کر رہ جائے گا، وہ صرف ایک کلٹ بن کر رہ جائے گا، وہ صرف ایک کلچر کی بنیاد بن کر رہ جائے گا، وہ ایک خاص طرز بود و باش، ایک خاص قسم کی تہذیب اور تمدن بن کر رہ جائے گا، وہ ایک نظام کی حیثیت سے نہیں ہوگا. اور جو اس آیت کو سمجھ لے گا اس کے سامنے یہ حقیقت منتشر ہو جائے گی کہ اس سے بڑا انقلابی پیغام اور کوئی نہیں ہے کہ اس میزان عدل کو سورہ شورا میں اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ہم وزن ہے، وہاں بھی یہی آیت آئی، اللہ الذی انزل الکتاب والمیزان، انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ نے کتاب بھی اتاری حق کے ساتھ اور میزان بھی اتاری. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا معلوم کہ قیامت شاید اس ساتھ ہی آئی کھڑی ہو، اور وہ گھڑی آئی ہوئی اور تم لگے ہوئے ہو اپنے کاموں کے اندر، اور صرف اس کتاب کی جو ہے مدح کر دیتے ہو، اس کا جشن منا لیتے ہو، تم اس کے لیے کتابیں لکھ دیتے ہو، سمجھتے ہو کہ تمہارا کام پورا ہو گیا، حالانکہ تمہارا فرض ہے اس دین کو، شریعت کو اور اس میزان کو نصب کرنا. بالکل اس کے بعد سورہ مجادلہ آتی ہے، وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ایک تو زہار کے احکام آئے ہیں تفصیل سے، کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر کہہ بیٹھے غصے میں آ کر تم میری ماں کی طرح ہو، اس کو زہار کہتے ہیں. اب وہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ اب یہ حرام ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جیسے ماں حرام ہے جدائی ہو جائے گی، اس کا قانون بیان ہوا ہے. چنانچہ فرما دیا گیا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، ان کی بیویاں ان کے زبان سے کہنے سے کوئی ماں نہیں بن جائیں گی، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں وہ ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے. وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور وہ اپنے منہ سے بہت ہی بری بات اور بہت غلط بات اور جھوٹ بات نکال رہے ہیں. البتہ اس پر یہ کہ کفارہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا کہ کوئی شخص یہ کر بیٹھے تو اپنی اس غلطی کا اور اپنی اس جسارت کا جو ہے اسے کچھ نہ کچھ جرمانہ بھگتنا چاہیے. پھر نجوہ کے احکام آئے ہیں. اسلامی جماعت، وہ انقلابی جماعت جو قائم ہوگی اس مقصد کے لیے، لیقوم الناس بالقسط امرت لاعدل بینکم، اس جماعت کو دیمک کی طرح چٹ کر جانے والی چیز نجوہ ہے، خسر خسر ادھر ادھر، خاص طور پر جو اس کا قائد ہو رہنما ہو اس کے خلاف باتیں کرنا سازشی انداز میں، یہ نجوہ جو ہے یہ اس جماعت کو کمزور کر دینے والی شے ہے. لہذا اس کو بڑی تفصیل سے احکام آئے. اور سورہ مجادلہ کے آخر میں اصل بات آئی ہے کہ اس جماعت کی قوت کا دار و مدار اس پر ہے کہ اس میں جو شریک لوگ ہوں وہ یہ جان لیں کہ ان کی دلی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے. قرابت داریاں، رشتے داریاں، خونی رشتے، یہ سب ہیچ ہو جانے چاہیے. اگر یہ کہ ان کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی ہے دل میں تو معلوم ہوا کہ پھر وہ جماعت مضبوط نہیں ہے. جماعت تو اس وقت مضبوط ہوگی جبکہ ان کے اصل محبت جو ہے وہ اپنے ہم مقصد لوگوں کے ساتھ ہو، جو کہ اس راہ کے مسافر ہیں، جنہیں آج کی اصطلاح میں کامریڈ کہا جاتا ہے، وہ لوگ کہ جو اس مقصد کے لیے آ گئے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہے ہو. چنانچہ اس سورہ مبارکہ کا آخری حصہ جو ہے اس کو ضرور پڑھ لیجئے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں وہی سب سے زیادہ ذلیل ہو کر رہیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, اللہ نے یہ لکھ دیا ہے, طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. ان اللہ قوی العزیز, اور اللہ قوی ہے عزیز. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, تم ہرگز نہ پاؤ گے ان لوگوں کو کہ جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. یعادون من حاد اللہ, کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے کہ جو اللہ کے دشمن ہو, ورسولہ اور اس کے رسول کے. ولو کانوا آباءہم, خواہ ان کے باپ ہوں, او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں, او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں, او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, جن لوگوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہو کہ ان کی دلی محبت صرف اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ہو, کہ جو واقعتاً اہل ایمان ہیں اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, تن بندھن لگانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو واقعتاً ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے, راسخ کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور ان کی تائید کی ہے اپنی طرف سے خاص روح, یہ روح القدس بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ عام بھی ہو سکتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, اور اللہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوا. ورضوا عنہ, اور وہ اس سے راضی ہوئے. اولئک حزب اللہ, یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں اپنی حزب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ حشر آتی ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس بالکل. یہ بھی سورہ حدید کی طرح شروع ہوتی ہے, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے الفاظ سے. اس میں جو اہم ترین اس کا حصہ ہے جو اس وقت میں بیان کر سکتا ہوں, وہ اس کا آخری رکوع ہے. اس میں ایک تو وہ آیت آئی ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, یہ فلسفہ اور حکمت دین کے اعتبار سے یہ بھی چوٹی کی آیات میں سے. ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا, ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعے سے میں نے اسی موضوع پر تقریر شروع کی ہے, اور اس جمعے میں انشاءاللہ وہ مکمل ہوگی. اس کے بعد ایک آیت میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہے. قرآن مجید, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, یہ وہ کتاب ہے کہ اگر ہم نے اسے پہاڑ پر اتار دیا ہوتا, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ اللہ تعالی کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون, اور یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر کریں, غور و فکر کریں. نوٹ کیجئے, یہی در حقیقت بات آئی تھی سورہ اعراف میں, کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست پر کہ ارینی انظر الیک, تو اس وقت کیفیت یہ ہوئی تھی کہ اللہ کی ایک تجلی سے وہ پہاڑ دب گیا تھا اور پھٹ گیا تھا. قرآن مجید بھی چونکہ اللہ کا کلام ہے, کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے, لہذا اس کی شان بھی یہ ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر اتار دیا جائے تو اس کا نقشہ بالکل وہی ہوگا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, یہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور کریں, کچھ سمجھیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے. سورہ حشر کی آخری تین آیات بالکل جیسے سورہ حدید کی پہلی چھ آیات ہیں, اتنے ہی مقام اور مرتبے کی حامل ہیں. اس میں, اس تین آیات میں وہ اللہ تعالی کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ آیا ہے. 16 اسماء الہی ہیں کہ جو یہاں تین آیات میں جمع ہو گئے. کسی اور مقام پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء, اللہ کی معرفت آپ کو معلوم ہے اس کی صفات اور اسماء کے حوالے ہی سے, آمنت باللہ کما ہوا بے اسماء ہی و صفات, تو معرفت خداوندی کے عظیم ترین خزانوں میں سے خزانہ ہے اس سورۃ الحشر کی آخری تین آیات پر مشتمل. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح معرفت عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینے کی, کا ایک عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.